کیا نشان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنی شان ہے باپا کے مدنی پھول۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔
یہ آئمہ بولتے ہیں نا، الف پر مد لگاتے ہیں، یہ غلط ہے، الف پر زبر ہے، ائمہ، اذان، یہ آزان بولتے ہیں، تو یہ آزان مانے دو کان، اذن کان، اس کی جمع آزان، آزان، تو یہ لفظ اذان الف پر زبر آئے گا، ائمہ الف پر زبر ہے، مد نہیں ہے۔ آخر ہے تو برادری میری ہی، الحمدللہ میں نے بھی تو بہت امامت کی ہے، امام نے کہا، یوں میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو لے کر چلا ہی ایک امام ہے مسجد کا، اس وقت نور مسجد میں میری امامت تھی، کم و بیش 10 سال وہاں الحمدللہ مجھے امامت کی سعادت ملی تھی، اس کے علاوہ بھی دو ایک مسجدوں میں امامت کی ہے، شہید مسجد میں کی ہے، کھائی میمن مسجد کھارادر میں 1 مہینہ شاید امامت کی ہے، حیدری مسجد کھارادر میں محمد شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک عرصے تک میں فجر کی نمازیں پڑھاتا رہا، اخن مسجد میں نمازیں پڑھاتا تھا، یا نہیں میرا خیال ہے بیان کرتا تھا، میں نمازیں پڑھائی ہوں گی، بیان آتی ہے تو مجھے یاد ہے،
کولمبو میں بھی باپا امامت،
اب کولمبو میں امامت کی ہے۔
اب تک باپا آپ نے کتنی مسجدوں میں امامت کی ہوگی؟
یوں تو شمار و قطار سے باہر، کیونکہ جب قافلے میں سفر کرتے تھے تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے بات نہیں تھی کوئی کہ کوئی مصلی کی صلاح کرے اپنے کو، آہستہ آہستہ الحمدللہ ایسی ترکیب بنی کہ جہاں بھی میرا بیان ہوتا، میں وقت پر اگر حاضر ہوتا تو عموماً مجھے نماز پڑھانے کی سعادت مل ہی جاتی، عموماً کبھی نہیں بھی ملتی، تو یوں میں نے پاکستان میں شاید اتنی مسجدوں میں امامتیں کی ہوں گی کہ کوئی ایسا امام شاید 200-400 سال میں پیدا نہیں ہوا ہوگا، صحیح بولتا ہوں، جتنی مسجدوں میں نے امامت کی ہے، تو ایک مسجد میں کوئی 50 سال امامت کر لے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی مسجدوں میں ایک امام، ایک کیسے آدمی امامت کر سکتا ہے، قافلے بھی جا کر ایک ان کو مخصوص سمت دیا جاتا ہے، لیکن میرا تو کوئی سمت نہیں تھا، باب المدینہ سے چلتے تھے، باب الاسلام میں داخل ہوتے تھے، باب الاسلام میں کچھ جگہ دورے ہوتے تھے، پھر پنجاب میں داخل ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے ہوتے جیسے کہ صادق آباد وغیرہ قریب ہے باب الاسلام کے، ان میں داخل ہوتے تھے، پھر یہاں ترکیب بنتی، پھر آگے بڑھتے، پھر بڑھتے بڑھتے مرکز الاولیاء، سردار آباد، کہاں کہاں، پھر پشاور وغیرہ پہنچتے تھے، تو اس طرح کبھی مہینے کا، کبھی 25 دن کا اس طرح ہمارا قافلہ ہوتا تھا، جو انتہائی تھکا دینے والا قافلہ ہوتا تھا، عین ممکن ہے کہ ان میں کوئی تو ہوگا جو میرے ساتھ کبھی سفر کیا ہے، باپو نے کیا ہے، ماشاءاللہ باپو جب چھوٹے تھے، جب سے ماحول میں تھے، کیسا تھکانے والا سفر ہوتا تھا، کوئی ایسا قافلہ شاید ہی ہو جس میں بیمار نہیں ہو جاتا تھا، اتنا لمبا سفر ہوتا تھا، دو دو تین تین بیانات ایک دن میں کرنے ہوتے تھے، الحمدللہ وہ دن بھی گزر گئے، لیکن وہ یادیں باقی رہ گئی، کاش وہ دن پھر پلٹ کر آئیں، لیکن بظاہر امید نہیں ہے، میں نے نماز پڑھانی چھوڑ دی کچھ عرصے سے، کیونکہ اب میرا حفظہ جو ہے نا وہ اتنا ساتھ نہیں دے رہا، اور اب خوف بڑھتا جا رہا، جو عمر میری بڑھتی جا رہی ہے، دیکھیں موت قریب آ رہی ہے، خوف بہت بڑھ گیا، میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ فضان مدینہ میں فرض نمازیں نہیں پڑھا رہا، ہمت ہی نہیں دے, ڈر ڈر ہو سکتا ہے. اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. امامت اس کی اہمیت, اس کی افادیت اور امامت کرنے کے حوالے سے, امامت کا جو ایک معیار ہے یا امامت کے حوالے سے کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے؟
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امام ضامن ہے, مؤذن امین. اب امام افضل ہے یا مؤذن افضل ہے, اس میں علماء کی باقاعدہ مطلب بحث ہے. بعضوں کے نزدیک مؤذن افضل ہے, بعضوں کے نزدیک امام افضل ہے. مؤذن کے لیے زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں, امام کے لیے پیچیدگی ہے. امام سارے مقتدیوں کا ضامن ہے, مؤذن ان کا ضامن نہیں ہے. تو یوں امام پر بوجھ, یعنی یوں بوجھ نہیں محسوس ہوتا, لیکن جو حساس ہوتا ہے نا اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے مقتدیوں کی اگر اپنی نماز میں کوئی مسئلہ ہوا, وضو میں مسئلہ ہوا ایسا کہ جو فساد تک لے گیا, یا مکروہ تحریمہ تک نماز کی ترکیب آؤٹ ہوئی, تو یہ سارے پیچھے جتنے بھی اپنے پیچھے نماز پڑھیں گے نا ان کا بوجھ ہے. تو مؤذن ہلکا پھلکا ان مانو کر, تو یوں بھی تقسیم علماء نے کی, لیکن بہرحال مضبوط قول کے مطابق امام ہی افضل ہے. اور امام کے پیچھے جتنے مقتدی نماز پڑھتے ہیں, جبکہ امام نے نیت کی ہو مقتدیوں کی, تو جتنے مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھیں نا اتنوں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے, نیکیاں اس کے امام کی زیادہ ہوتی ہیں مؤذن کے مقابلے میں ظاہر ہے یہاں پر. لیکن یہ کہ نیت کرے, اگر امام مقتدیوں کی نیت نہیں کرے گا تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے, امام امامت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا. اور عموماً نیت ہو ہی جاتی ہے, یہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں میرے, میں ان کا امام ہوں. لیکن زبان سے کہنے میں فائدہ یہ کہ اس طرح تھوڑی توجہ مزید بہتر ہو جاتی ہے, ورنہ دل میں نیت کرنے سے بعض اوقات وہ غفلت بھٹکا دیتی ہے. اور زبان سے کہنا یہ افضل بھی ہے, مستحب قرار دیا اس کو, اگرچہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہ صحیح, لیکن بعد میں اب غفلت کا دور بھی تو بڑھ گیا نا, تو بعد والوں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے زبان سے نیت کرے. تو بہرحال یہ کہ امام جو ہے یہ سب سے فائق ہے اور اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے. لیکن امام کے لیے جیسا عرض کیا خطرات بھی بہت ہیں, اور جہری نماز میں خطرات بڑھ جاتے ہیں, سری میں کم. کئی صحابہ کرام امامت فرمانے سے کتراتے تھے انہی خطرات کے پیش نظر, ورنہ ان کے لیے قراءت وغیرہ کے مسائل کیا ہوتے تھے, وہ تو سب کے سب عادل, سب کے سب صالحین تھے, اللہ کے نیک بندے تھے اور قطعی جنتی ہر صحابی. البتہ ہر صحابی امامت کے لیے وہ اہل تھے نہیں تھے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ شرعی اعذار تو ہوتے ہی ہیں نا, اس وجہ سے بھی امامت نہ فرماتے ہو. لیکن کئی صحابہ کرام جو امامت کے اہل ہوتے تھے مگر امامت نہیں فرماتے تھے, خصوصاً وہ جہری نمازوں سے بھی کتراتے تھے کہ جہری نمازوں میں اخلاص باقی رکھنا دشوار. کیسے؟ یہ شاید عموماً امام کو یہ تجربہ ہوگا کہ سری نمازیں جو آہستہ جن میں قراءت ہوتی ہے ان میں تجوید کی رعایت کتنی کرتے ہیں, اور جو جہری ہوتی ہے اس میں کتنی کرتے ہیں رعایت؟ تو سب کو اندازہ ہوگا کہ جہری میں رعایت زیادہ کی جاتی ہے، سری میں کم. وائے؟ کیوں؟ یہ اس کا جواب اپنے ضمیر سے لیا جائے تو بالکل، یعنی کہ غالب اکثریت اماموں کی جو ان کی وکٹ اڑ جائے گی، وکٹ اڑ جائے گی. سری میں اس لیے رعایت نہیں ہوتی، اپنا جو ضمیر، جس کا ضمیر زندہ ہے وہ جواب دے گا کہ اس لیے کہ لوگ نہیں سن رہے. اور جہری میں اس لیے رعایت کی جا رہی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. تو پتا چلا کہ قراءت عوام کو سنانے کے لیے ہو رہی ہے، رب کے لیے نہیں ہو رہی. جبکہ جو تجوید کے قوانین ہیں وہ رب کے لیے ہوں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ عربی لہجے میں قرآن پڑھو. ان کے رب نے فرمایا ورتلی القرآن ترتیلا. لیکن یہ رعایتیں ہماری اس میں نہیں ہوتی سری میں، آخر صرف جہری میں کیوں ہوتی ہے؟
نماز جو چار رکعتی نماز ہوتی ہے یا دو رکعتی نماز، جب ہم اس کی امامت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سات منٹ میں اگر چار رکعت والی ہے یا نو منٹ میں پڑھاتے ہیں، اور وہی چار رکعت ہم تنہا پڑھتے ہیں تو کتنی دیر میں پڑھنی چاہیے؟
اب جتنی بھی طویل کرے قراءت اجازت ہے، اس میں امامت میں البتہ وہ قیودات ہیں کہ لوگوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، ہزار ہیں پیچھے، ایک کو بھی تکلیف ہو رہی ہے طویل قراءت کی وجہ سے، تو پھر چاہے وہ سنت مستحب ہے طویل قراءت فجر میں جیسے، تب بھی اس کو قلیل کرنی ہوگی.
پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب وہی امام چار رکعت پہلے اس نے سنت پڑھی ہے ظہر کی، تو اس نے تو دو منٹ میں پڑھ لی تھی.
حدیث پاک میں تو اس بات کا فرمان بھی موجود ہے کہ جب کسی کو نماز پڑھائے تو فلیخفف، اس میں تخفیف کرے، کہ ان کے پیچھے مریض ہوتے ہیں، بچے عورتوں کے ہوتے ہیں جس زمانے رسالت کے اعتبار سے، اور اپنی پڑھے تو طویل کرے. اور اسی طرح بحر شریعت میں دیگر کتابوں کے اندر یہ سارے احکامات موجود ہیں کہ تنہائی میں پڑھی تو اس کا انداز کیا تھا، لوگوں کے سامنے پڑھی انداز تبدیل ہوا تو کس قدر ریا کی وجہ سے ثواب کم ہوگا، یہ ساری باتیں تو موجود ہیں. لیکن ایک فطری طور پہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب بندہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ لہجہ اس کا بنتا نہیں ہے جو جہری نماز میں پڑھنے کی وجہ سے بنتا ہے.
تجوید کے جو قواعد ہیں ان کی رعایت تو ضروری ہے، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو. لیکن اب یہ آواز بنا کر جو پڑھ رہا ہے، اب اس کے قلبی کیفیت کیا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہا ہے یا حدیث پاک میں ہے کہ عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھو اس لیے پڑھ رہا ہے، یہ تو اپنے قلب پر وہ خود ہی غور کرے گا. جو تجوید کے قوانین ہیں وہ رب کے لیے ہوں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ عربی لہجے میں قرآن پڑھو. ان کے رب نے فرمایا ورتلی القرآن ترتیلا. لیکن یہ رعایتیں ہماری اس میں نہیں ہوتی سری میں، آخر صرف جہری میں کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، جہری میں بھی جب پبلک زیادہ ہو تو رعایت زیادہ ہوتی ہے، جمعے میں زیادہ ہوتی ہے، عیدین میں زیادہ ہوتی ہے، بڑی راتوں میں زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی بڑا آدمی پیچھے اگر مقتدی بن جائے، ہو جاہل لٹھ مگر اس پر کوئی وزارت کا ٹوکرا دھرا ہوا ہو یا ایم این اے کی ڈی بی آر رکھی ہوئی ہو، ہم کو لگتا ہے یہ شخصیت ہے، تو ہماری آواز میں پتہ نہیں کیا کیا متصنع پیدا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تقویٰ تھا جو اس طرح کتراتے تھے، ہمارا تو سیدھے سیدھے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں. کہ اخلاص تو بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ جب پیچھے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہے یا کوئی علمی شخصیت ہوتی ہے تب بھی وہ آواز میں تبدیلی، یا کوئی قاری صاحبان یا کوئی قاری صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئیں تب بھی وہ احتیاط بڑھ جاتی ہے کہ ورنہ قاری صاحب ٹوک دیں گے، تو قاری صاحب ٹوک دیں گے اس کا ڈر ہے. رب سن رہا ہے، دلوں کے خطرات سے آگاہ، اس کی پرواہ نہیں. تو اس لیے امام کو یہ سب باتیں دیکھنی ہے، غور کرنا ہے، اس پر کہ میں کہیں اخلاص سے عاری تو نہیں ہوں, اور اخلاص بچانا مشکل ہے. تنخواہ لینا یہ اخلاص کے منافی نہیں کہیں گے, اس کو اخلاص سے ہٹ کر اس لیے نہیں کہیں گے. کیا بولو مان, اس کی اجازت دی ہے متاخرین نے, کہ اگر اجازت نہ دی جاتی تو مسجدوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا. تو ابھی امامت کی تنخواہ لے تو اس میں اچھی نیتیں کر لے, اچھی نیتیں کر لے کہ میں دوسروں سے سوال سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, بال بچوں کی خدمت کروں گا, ماں باپ کی خدمت کروں گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھی نیتیں کر کے, جبکہ دل میں ہو واقعی ایسا کہ میں اگر فارغ البال ہوتا اور مجھے پیسوں کی حاجت نہ ہوتی تو میں فی سبیل اللہ امامت کر لیتا, اگر اس طرح کا جذبہ ہے اور یہ مجبوری ہے جو پیسے لینے پر مجبور کر رہی ہے, تب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثواب کو پہنچنا مشکل ہو جائے. اگر حرص ہے تو الگ بات ہے, جیسے تنخواہ بڑھا دو یا کہیں تنخواہ زیادہ دیکھی تو وہاں لڑک گئے, یا دوسروں کی تنخواہیں کی مثالیں دیتے رہے کہ دیکھو وہ دنیا کی تعلیم یافتہ ہے, اس کی اتنی تنخواہ اور میں نے درس نظامی کیا میری اتنی تنخواہ, وہ بینک کا آفیسر ہے اس کی اتنی تنخواہ اور میری 10% بھی نہیں ہے, حالانکہ میں بھی افسر ہوں, بلکہ میں وہ افسر میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کو بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی, لیکن میری تنخواہ اتنی. تو اب للہیت کہاں تلاش کرنے جائیں گے؟ اللہ کے بندو مطلب یعنی کہ دنیا داروں کی ریس کرتے ہو, اگر قیامت کے روز بھی انہی کے صف میں کھڑے رہ گئے پھر کیا ہوا؟ ان افسروں کی اگر ریس کرے, چلو بھائی تم افسروں کی ریس کرتے تھے, آج تمہیں افسری دے دی جاتی ہے, چلو تم بینک کے آفیسر, تم امام نہیں, بس اب لے لو ثواب, کہاں سے لاؤ گے ثواب؟ تو تمہیں یہ منصب دیا, تمہیں اس کا تو شکر ادا کرنے چاہیے تھا کہ اتنا بہترین منصب دیا, افسر کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا, امام کا ہاتھ چومتے, افسر بھی ہاتھ چومتے امام صاحب کا, کردار اچھا ہو تو, یا ویسے نہ جانتا ہو تب بھی ہاتھ چومتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, بچے سلام کرتے ہیں امام کو, افسر کو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی, اس کی آپ کو قدر نہیں ہے. اور بعض قسم کے لوگ افسر کے سامنے سگریٹ سلگاتے ہیں, امام صاحب نکلتے ہیں تو پیچھے چھپا لیتے ہیں, یہ رسپیکٹ آپ کی کر رہے لوگ, یہ کیا انعام نہیں ہے؟ اگرچہ اس میں بھی امتحان ہے. تو باہر آ جائے کہ اگر اخلاص کے ساتھ امامت کرے اور ہو امامت کا اہل, تو میں سمجھتا ہوں کہ حلال روزی کمانے کا بھی یہ بہترین ذریعہ, بہت سارا ٹینشن اس کا خلاص, پلس وقت بھی بہت کم لگتا ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے, ٹائم تو دینا ہی دینا نماز کے لیے, نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے, فرض ہے وہ پڑھنی ہے, وہی وقت پڑھانے میں لگ گیا وہ تنخواہ بھی مل رہی ہے اور ہے بھی حلال صاف ستھری, نہ اس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے, نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے, نہ ملاوٹ کرنی پڑ رہی ہے, نہ دل آزاری کرنی پڑ رہی ہے, صاف ستھری روزی. جبکہ اس کو امام صاف ستھری رکھے, ٹھیک ہے نا, تو اتنا چانس. پھر ایک مسجد آپ کی وجہ سے وہ مسجد تحفظ, اس کا تحفظ ارد گرد کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا قلعہ اور نہ جانے کیا کیا. یعنی اگر مسجد کا امام با کردار ہو نا, اس کا پورا علاقہ جو ہے نا یہ اس کی مٹھی میں ہوتا ہے, سچ پوچھو گے اس کی مٹھی میں ہوتا ہے, اور وہ امام جو ہے وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. ہو کردار, اس کا کردار ستھرا ہو, حریص نہ ہو, چھٹیاں اس انداز میں نہ کرتا ہو کہ جو عرف سے بھی ہٹ کر ہو اور لوگوں کے لیے باعث سے پوفت ہو. تو دیکھیے امام کی, لوگ اتنا اہمیت امام کی ہوتی ہے کہ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, اس سے مشورے کرتے ہیں, اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں، بچے کے لیے اذان، تو اس کی جنازہ تو یہ بھائی یہ ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے جنازہ. جنازہ پڑھانا یہ اس کو یہ نہیں سمجھے گھٹیا کام ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ سفارش کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا. یہ کوئی کم منصب ہے یار، کسی افسر کو نہیں کھڑا کیا. وزیر کا باپ مرے گا تب بھی آپ سفارشی بنو گے، خود وزیر مرے گا آپ سفارش کرو گے. تو بڑا وزیر آ کر امامت نہیں کرے گا، جنازہ نہیں پڑھائے گا. اتنا بڑا آپ کو منصب دیا، مسلمانوں میں اتنی عزت بخشی، تو اس کی قدر کیجئے. تو امام مسجد میں ہونا چاہیے. جو امام دعوت اسلامی کے نہیں ہیں ان کو ہٹانا ہماری منزل نہیں ہے، ان کو ہٹانا ہمارا طریقہ کار بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی مضبوط رکھنا ہے. اس امام کو مضبوط رکھنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر وہ بھی جمے رہے. اور جو مسجد خالی ہوں تو اس میں بے شک ہم نے امامت کرنی ہے. ہمیں کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ سازش کر کے کسی سنی امام کی معزولی کے بلا اجازت شرعی اسباب نہیں کرنے. یہ بالکل اپنے ذہن میں راسخ کر لیں. کیوں؟ دعوت اسلامی سارے سنیوں کی ہے، صرف ہر امام والوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ جو بھی امام ہے سنی ہے، اور شرعی طور پر اس کو جب تک معزول کرنا واجب نہیں ہے، ہم نے اس میں اپنا سر مارنا نہیں ہے. اور ہم پر اگر واجب ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، وہ تو واجب ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اور اس کی نوبت آتی بہت کم ہے. سارے سنی اماموں سے بنا کر رکھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بعض جگہ اماموں کے بھی گروپ ہوتے ہیں، تو یہ فلاں گروپ، تو یہ فلاں مدرسے کا گروپ، تو یہ اتاری گروپ. اتاری گروپ کوئی گروپ نہیں ہے، بالکل یہ گروپ نہیں ہے، اپنی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے، بس یہ سارا سنی گروپ ہے. تو ہم سب یعنی کہ سنی جو ہے نا، وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے مسئلے کی حفاظت کے لیے جمے رہیں. میری یہ مطلب خواہش ہے. ہاں، کسی بھی سنی امام سے مجھے چڑ نہیں ہے، جبکہ اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو. دعوت اسلامی سے تھوڑا بہت ناراض ہوتا ہے بعض امام، تو اس کو بھی اپنا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا موقع ملے، کوئی صورت بنے کہ یار اس کی صفائی ہو جائے. اور کئی اماموں کی صفائیاں ہو چکی ہیں، کوئی حکمت عملی سے کبھی ان کو اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی میل ملاپ ہوتا ہے، کبھی ذمہ دار اسلامی بھائی جا کے ملتے ہیں تو ان کی ترکیب بن جاتی ہے. جان بوجھ کر کوئی ہم سے دشمنی کرے، یہ ہم کسی پر بدگمانی کر نہیں سکتے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہیں دماغ میں. تو ان کے بھی جبکہ شرعی طور پر وہ امامت کے اہل ہے، تو اس کا تختہ الٹنا شرم بھی جائز ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ہم کوئی سنیوں کی مسجدوں میں قبضے کرنے نکلے، تو شرم جب جائز نہیں سمجھو کسی کے مسئلے پر قبضہ کریں گے جو خالی ہے وہاں. ہمارا کام جو ہے نا، مارا ماری، تخریب کاری یا تخریب کار جو ٹولے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ اسکیمیں بنانی نہیں ہوتی. یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رکھ. کیوں؟ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر جو کام کریں گے نا، جس میں ہمارے ملک کے بھی قوانین ٹوٹیں گے، شریعت کے قوانین بھی ٹوٹیں گے، نقض امن بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری طرف سے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی پالیسی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی پیغام الحمدللہ 195 ممالک میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ. تو کیسے پہنچا؟ ہم پورا امن ہیں الحمدللہ، اور یہ پالیسی ہماری برقرار رہے گی. اپنی کرسی مضبوط رکھیں گے، امامت کی یہ جانی نہیں چاہیے، اور کمیٹی ہلنی نہیں چاہیے. سنیوں کی کمیٹی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس کو تکلیف نہیں آنی چاہیے. نہ کمیٹی سے آپ کی ٹھنی رہے، کمیٹی سے بنی رہے، یہی کرنا ہوگا. جہاں ٹھنی وہاں پھر آپ ٹھہر نہیں سکیں گے. نمازیوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنی ہے، اپنا کردار ستھرا رکھنا ہے. پھر مزید یہ کہ مدنی کاموں کے حوالے سے بھی آپ کو اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی لے کر چلنے والا شخص ہی پہلے امام تھا مسجد کا الحمدللہ. تو اور بھی اسلامی بھائی تھے، سارے اکیلے آدمی کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن نمایاں تو امام ہی ہوا نا. تو اس طرح یہ کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امامت پہ رہ کر دعوت اسلامی کا کام کس طرح کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں، آپ درس دیں، درس دے سکتے ہیں، اور دیتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. آپ تکبیر تحریمہ، آپ سلسلے وار تکبیر تحریمہ کا بیان کریں، آپ سلسلے وار قیام کا بیان کریں، آپ رکوع کا بیان کریں. اگر میں نے یہ اور وہ کیا ہوتا نا تو ابھی اتنے اماموں کو میں شاید جمع نہ کر سکتا. یہ سب بے تاج بادشاہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے علاقے کے. الحمدللہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے.
کہ ایک شخص اگر امامت پر آ رہا ہے یا اس کو امامت کرنی ہے تو وہ کم از کم کن کن مسائل کو سیکھنے کے بعد مصلی سنبھالے؟
بھائی چاہے دیکھو، چاہے مدنی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اگر انہوں نے امامت کورس نہیں کیا نا تو میرا مشورہ کہ ان کو امامت کورس کر لینا چاہیے. امامت کورس کر لیں، امامت کے مسائل سیکھ لیں، ظاہری باطنی آداب سیکھ لیں. احیاء العلوم جلد اول میں بھی امامت کے کافی آداب مسائل وغیرہ لکھے ہوئے، ان کو پڑھ لیں. اگرچہ وہ شافعی مسائل ہیں اس میں، لیکن کہیں کہیں ہماری طرف سے، علمیہ کی طرف سے اس میں وہ حاشیہ بھی ہے. تو اتنا علم تو اب ہر ایک کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ پھر بھی اہل علم ہیں کہ جہاں آداب ہیں، قلبی آداب، خشوع کے آداب، تو وہ تو چل جائیں گے. جہاں بھی فقہی مسئلہ لکھا ہو تو اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک حنفی اپنے مفتی صاحب سے، دارالافتاء سے اس کو مطلب وہ آپ معلوم نہ کر لیں. تو اس طرح اس کو پڑھیں. باہر شریعت میں بھی امامت کے مسائل موجود ہیں. تیسرے حصے میں جماعت کے تعلق سے تو امام کا بھی ہے، مقتدیوں کا بھی ہے، یہ سب یہ اس میں پڑھایا جاتا ہوگا نا. امامت کورس میں تو سب پڑھایا جاتا ہوگا. اماموں کو تو رٹے ہوئے ہونے چاہیے اس میں، کیونکہ وضو کے مسائل، پھر بہت باریک باریک مسائل. ذرا امامت کورس میں بھی ہر مسئلہ تو نہیں پڑھایا جائے گا. نہ یہ دعویٰ ہو سکتا کہ باہر شریعت میں ہر مسئلہ موجود ہے، یہ دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا، صدر الشریعہ نے بھی. تو اس طرح مطالعہ، پھر وہ جو کتاب الصلات، اس میں فتاوی رضویہ شریف میں بھی بہت سارے فتوے ایسے ہیں کہ جو باہر شریعت میں نہیں ملیں گے وہ مسائل. ان سب کا مطالعہ کرے، اپنی نماز چیک کروائے. پھر کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتے ہیں لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ان مسائل پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. دسوں انگلیاں جیسے قبلہ رو رکھنا، پیٹ لگانا، شاید اکثریت آپ میں سے نہیں لگاتی ہوگی، یہ مشاہدہ نہیں ہے لیکن تجربہ ہے. اس کے لیے آپ کسی سے چیک کروائیں، غور کریں اپنا پنجہ. یہ چھوٹی انگلی چھٹک جاتی ہے، چھوٹی انگلی اگر توجہ نہیں دی ہے نا وہ نہیں لگتی، سنت یہ چھوٹ جاتی ہے. واجب اگر ادا ہو بھی گیا تو سنت کا کوئی چھوٹ رہی. تو یوں کوشش کیا کریں کہ دسوں انگلیاں قبلہ رو ہو جائے گی. ناک کی ہڈی میں بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہوگی، پیشانی نہیں جمتی ہوگی، جو کہ ضروری ہے ورنہ وہ نماز کے مسائل ہو گئے. تو یہ اس پہ تھوڑا حساس بننا پڑے گا. اصل ایک تعداد ہے جو حساس نہیں ہوتی یار، غفلت کرتی ہے.
جلسے میں،
جلسے میں تو
بیٹھنے کے حوالے سے،
جلسے میں یہ ہماری قوم بیٹھتی نہیں ہے، یہ اجتماع کی عادی ہے.
جی ہاں،
جلسہ جو ہے نا دو سجدوں کے درمیان، یعنی میں اگر کہوں نا مبالغہ کر کے تو شاید 99% جو ہے نا وہ پورا بیٹھتے نہیں ہوں گے. جب یہ امامت کرتے ہیں نا تب بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھتے ہیں اکیلے پڑھتے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو امام صاحبان. میں نے بارہا نوٹ کیا کہ تو جا میں آتا ہوں سجدے کے بعد، یہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ کما حق ہو نہیں کرتے، واجب ادا نہیں کرتے. اب کبھی نوٹ کرتا ہوں تو میں انفرادی طور پہ سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ میرے ہی اتنا ہی بھائی ہوتے ہیں، یہ مان جاتے ہیں، ذن غالب آ ہی جاتا ہے کہ مان جائیں گے میری بات، میں عرض کر دیتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ میں سب کی نمازیں تو چیک نہیں کرتا پھرتا نا، نہ سب میرے قریب ہوتے ہیں، نہ میں ان کے قریب ہوتا ہوں. عباس میں تو وہ 999 فی 1000 مبتلا ہوں گے، جو کہ مکرہ تحریمی تک لے جاتا ہے. یعنی عباس عادتاً مکرہ تحریمی، اس کا تو پریکٹیکل کر کے بتایا تھا نا. یہ صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے، وہی تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قومہ اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. بہرحال تو یہ کیا کرتے ہیں سجدے میں، جیسے کہ سجدے سے یعنی کہ رکتے نہیں ہیں, سبحان اللہ کی قدر, یہ سجدے سے اٹھا سبحان اللہ, کچھ رکا نا, میں اتنا رکتے نہیں ہیں. اچھا اب یہ اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھا گیا نا, وہ حرکت بھی, تو یہ ایک میرا خیال اگر شاید 99% یار, جب ان کو جلدی ہوتی ہے, جب جلدی نہیں ہوتی تو کچھ وہ چانس رہتا ہوگا, لیکن نماز میں عموماً ہوتی ہی جلدی ہے, دل لگتا ہی کب ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لکھا ہو سیدھا بیٹھنا, تو سیدھا بیٹھے گا اور سبحان اللہ کی قدر, تعدیل کے معنی ہی ٹھہرنا ہے نا, تو وہ ٹھہرنا مطلب ایک تعداد ہے جنہیں پایا نہیں جاتا, اگر امام بھی یہی کر رہا ہے تو بنے گا کیا ہر نمازوں میں. اب قومہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, سمیع اللہ لمن حمدہ تو دوران حرکت ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور حمدہ کی ہا جو ہے نا وہ جب پورے کھڑے ہوں اس میں ختم ہو, تو یعنی کہ کھڑے ہوتے ہی ختم ہو جائے, اور اب اگر پورا کھڑے ہوتے ربنا ولک الحمد کہہ لے نا, تب تو وہ قومہ کا واجب ادا ہونا سمجھ میں آ رہا, لیکن اس میں ہی بعض اوقات وہ حرکت جاری رہتی ہے, ربنا ولک الحمد اللہ اکبر, سجدے میں جا کر اللہ اکبر, یا ادھورے راستے میں اللہ اکبر شروع ہوتی ہے, سجدے میں ختم ہوتی ہے. یہ کہ الف جو ہے وہ جب جھکنا شروع کرے سجدے میں جانے کے لیے تو اللہ اکبر کا الف شروع کر دے, اور اب اللہ اکبر جب سجدہ پورے سجدے میں گیا تو راہ جو ہے نا وہ ختم ہو, اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی, گو یہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. تکبیر انتقالات جو ہے, لیکن یہ کہ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, ایک سبحان اللہ کی قدر یہ واجب قومے میں, ایک سبحان اللہ کی قدر سیدھا کھڑا رہنا, اس میں بھی سیدھا بیٹھنا, یہ واجبات ہیں, لیکن کیا کریں, ہے نہیں, عادت ہی نہیں, چاہے بول دیا سر سے گزر گیا یاد نہیں رہے, عادت نہیں. پھر امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے ٹھیک ہے یہ کر بھی رہے ہیں اگر احتیاط ہیں, اکیلے میں یار اتنی اسپیڈ ہوتی ہے سارے بھائیوں کی نماز کی کہ کون کس کو سمجھائے, عموماً گاڑی تیز بھاگ رہی ہوتی.
اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جب بیان کرتے ہیں تو تعداد کم نمازیوں کی مسجد کے اندر ہوتی ہے, تو ایسی کیا ہم حکمت عملی کریں کہ لوگ مساجد کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ بیان کے اندر شرکت کریں.
آج جلدی آئیے گا, میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ بتاؤں, نہیں پھر ادھورا رہ جائے گا. یہ دعوت آپ نے انفرادی طور پر مقتدیوں کو دینی ہے, فون گھمانا ہے, دیکھیے آج جلدی آئیے گا, آج وضو کا طریقہ, آج میں نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا, اتنے بجے بیان شروع ہونا ہے, آپ دیکھیں تعداد نہ بڑھے تو مجھے کہنا.
خطیب فون کرے,
جی
میرا بیان ہے,
دروازہ بیان ہے, جی ہاں
میں بیان کروں گا, آپ آنا جلدی,
میں بیان فرماؤں گا, بالکل فرماؤں گا, کہ عوام فرماؤں گا, تشریف لائے ہوئے کہاں سے بیٹھتے ہیں, بالکل فائدہ ہوگا کہ آج میرے بیان میں آنا, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بولیں گے کہ میں کرتا ہے, میرے کو تارج نہیں لگتی, ٹھیک ہے. خطیب کا وزن پڑے گا اور کسی کا وزن کم پڑے گا, اب وہ دھواں دھار جو خطاب ہے نا اس میں لوگ آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یاد اتنا رہتا نہیں ہے. بعض ہوں گے جو تفسیر بیان فرماتے ہیں, ان کو تفسیر بیان فرماتے, مگر کچھ تو پھر وہ یعنی کہ چونکہ
تفسیر سیرات الجنان میں لکھا ہے, مگر میں نے روح المانی میں پڑھا تھا کہ روح المانی نے اس مقام پہ یہ لکھا ہے, اور روح البیان نے وہ یہ حکایت بیان کی ہے.
نہیں چونکہ چنانچہ
مزید تفصیل کے لیے آپ فلاں تفسیر کی طرف رجوع کیجیے, اور تفسیر نعیمی نے تو بس ایسا لکھ دیا کہ بس ختم کر دیا. میں آپ کو دو مدنی پور بیان کر دیتا ہوں, آئیے پھر سیرات الجنان میں آگے بڑھتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے.
کچھ تو تسہیل کے نام پر ہی کچھ ہوتا ہوگا. نہیں ویسے ماشاء اللہ تفسیر الجنان جو ہے اگر بے آئینی ہی پڑھ کے سناتے ہیں پھر تو مدینہ مدینہ. جوشیلا خطاب جو ہوتا ہے نا, اس کی مثال علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یوں دیے کہ ایک لٹیرا کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کے گٹھڑ کندھے پر لدا ہوا ہے, تو اس نے اپنا ڈنڈا مارا, بے بول اس میں کیا ہے, تو مارا ڈنڈا تو چھنا کا ہوا, تو وہ پوٹلی اٹھانے والے گٹھڑی اٹھانے والے نے کہا کہ پہلے اس میں کانچ کی چوڑیاں تھی اب کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے وہ مثال دی کہ اسی طرح جوشیلے خطاب میں ہوتا ہے کہ بندہ محو تو ہو جاتا ہے, اس میں گم تو ہو جاتا ہے لیکن یاد اس کو کچھ نہیں رہتا اور سیکھنے کو عام طور پہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. یہ مثال دی تھی. تو واقعی وہ داڑ 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 اسپیڈ کے ساتھ وہ بیان جب ہوتا ہے نا, مقفع مسجع اس کے جملے ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, ردیف قافیے, وہ مطلب تو آدمی کچھ دیر کے لیے اس میں مہ ہو جاتا ہے. تو اس کو سیکھنے کو کیا ملا؟ میرے اگر کسی نے شروع کے بیانات سنے ہوں, جب میں مسجدوں میں جاتا تھا تو بارہا ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے بعد خود ہی کھڑے ہو جانا ہے, کھڑے ہو کر پیارے اسلام بھائیوں بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیے, میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ بتاؤں گا, میں نماز کا طریقہ بتاؤں گا, نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا. اس طرح کے بھی اعلانات میں کرتا تھا تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کو پر لگ کر مدینے کی طرف اڑنے لگی الحمدللہ. اگر میں بھی اسی طرح وہ دھواں دھار خطاب کر کے آ جاتا تو غالباً یہ صورت بنتی نہیں, ایسا لگتا ہے مجھے. آپ جیسے فرمائیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ دھواں دھار اگر خطاب ہوتا تو لوگ اش تو کرتے, جوشیلا خطاب کرنا بھی مجھے آتا ہے الحمدللہ. میں نے یہ بھی جانتا ہوں, میں نے کیے بھی ہیں, زوردار تقریریں کی ہیں میں نے جب کی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو میں نے فائدہ دیکھا وہ معتدل انداز میں, افہام و تفہیم والے انداز میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور آدمی کو سمجھ زیادہ آتی ہے. تو آپ میں ہوں گے دھواں دھار مقرر ہوں گے, شعلہ بیان مقرر ہوں گے, یہاں تک کہ ان کو جب سوال کا موقع ملتا نا, یہ جو برادری آئی ہوئی نا, یہ سوال بھی دھواں دھار انداز میں کرے. الحمدللہ آپ کی اپنی کتابیں اب تو اتنی ہے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہو گیا, ان کو پکڑے ہیں, تقریر شدہ ہے اب تو. تقریر شدہ تو ظاہر ہے کہ کون سی کتابیں تقریر شدہ ہے, بہت مشکل سے آپ کو تقریر شدہ کتابیں ملیں گی. جو آج الحمدللہ المدینۃ العلمیہ جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی, یعنی کیا کہتے ہیں, نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے اتنی تقریر شدہ کتابیں ہمیں مل گئی اللہ کی رحمت سے.
باپا یہ بعض نمازی حضرات جو سننے والے ہوتے ہیں بیان, تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا دیکھ کر بیان کرتے رہتے ہیں, آپ کو زبانی بیان ابھی کرنے نہیں آیا؟
ہار قبول کرنے کیا رہے جیسے؟ میں نے تو ملتان میں جب بڑا اجتماع ہوتا تھا صحرا مدینہ میں, مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے زبانی بیان کیا ہو, کبھی مجھے یاد نہیں ہے. میں بھلے لکھتا خود ہی تھا, خود ہی تیار کرتا تھا, حکایتیں اٹھاتا تھا, روایتیں اٹھاتا تھا, ٹیسٹنگ کرتا تھا, پھر وہ ڈائری پکڑتا تھا اور ہوا سے باتیں کرتا ہوا گزر جاتا تھا. مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو بیان نہیں آتا ہے. تو آپ کو کہتے ہیں تو آپ بولو.
نہیں, یہاں پر
نہیں آتا.
یہاں پر ایک سوال کر لیتے ہیں, جو دیکھ کر بیان کرنے والے ہیں یہاں اس وقت رمضان حال میں موجود, اور جو واقعی دیکھ کر بیان کرتے ہیں جمعہ میں یا دیگر موقع, کس نے یا کتنوں نے آ کر کس کو کہا ہے کہ یار آپ دیکھ کر بیان کیوں کرتے ہو؟
ایک کو ایک نے, مگر یہ اشاز و کل معدوم آپ ہی کے ساتھ ہوا, سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, کس کس کے ساتھ ہوا ایسا؟
مجھے اس کا برعکس جو ہے معاملہ ہے, یعنی مجھے خود ایک مستند عالم دین تھے انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ میں بغیر دیکھے ابھی میں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے تو مجھ سے ان کے بعض نمازیوں نے یعنی انہی سے کہا کہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ آپ تیاری بیان کی نہیں کرتے کیا, پہلے آپ تیاری کر کے آتے تھے اور دیکھ کر آپ بیان کرتے تھے, اب تو آپ بغیر دیکھے بیان کرنا شروع کر دیا تو آپ کو وقت نہیں ملتا تیاری کرنے کا؟
نہیں ویسا یہ بہت دیکھو نا آخر دعوت اسلامی اتنی اٹھی شروع سے میں دیکھ کر ہی تقریباً شروع سے میری پرانی ڈائری ابھی میرے پاس رکھی ہوں گی ابھی وہ ادھر ادھر سے وہ کاپیاں کرا کے میں ٹکڑے لگاتا تھا تو کوئی ایسا ایک بار مجھے ایک لیٹر آیا تھا مرکز الاولیاء سے کہیں میں نے بیان کیا تھا تو ایک لیٹر مجھے ملا تھا بائی پوسٹ اس وقت تو سارے لیٹر بھی مجھے پڑھنے ہوتے تھے جواب بھی مجھے دینے ہوتے تھے کام مجلس ہے کچھ بھی نہیں تھا یہ تو اس کو کہ تم نے یہ کیا مطلب دیکھ کر بیان کرتے ہو اور اب تمہاری لوگ دوسرے نقالی کریں گے یا کرتے ہیں اور یہ انداز یوں ہے کر کے ایک ہی اب اس کو کچھ نہ کچھ میں نے جواب دیا ہوگا اب یاد نہیں کیا جواب دیا مجھے ایک یہ ہوا ضرور ہے تو اب یہ کہ ایک کی وجہ سے میں اپنا سارا انداز تبدیل کروں تو یہ آپ مطلب اگر کوئی سمجھا سکتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے بھی ایک بار دیکھ کر بیان فرمایا ہے اور اس کے تحت پھر حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کو اعلیٰ حضرت کی انکساری پر محمول کیا ہے یہ ہے واقعہ. اچھا اور پہلے کے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے محدثین ہوتے تھے ان کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے ان کو مع اسناد سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ازبر ہوتی حفظ ہوتی وہ. اور اب یہ کہ چونکہ ہمارا حافظہ کمزور آپ یہ اعتراف کر لیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر بیان کریں تاکہ ہم غلطیاں ہم سے نہ ہوں, ہم زبانی کریں گے تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے تو اس میں کیا رجسٹر ہے مطلب اگر نرمی سے سمجھائیں گے نا کہ شرعاً اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے کہ ہم کو مطلب علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دیکھ کر بیان کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں بلکہ حفاظت اسی میں کہ دیکھ کر کریں آسانی بھی بہت ہے تیاری کرنے کا بھی اتنا مطلب ہے کہ وہ ٹینشن نہیں ہوتا کوئی سا رسالہ پکڑ لیا بھائی وہ آج اس کا بیان کرنا ہے وہ تیل ڈالنے کی فضیلت مثال کے طور پر تو اب وہ اپنی سنت اور آداب نکال لی اور اس میں سے کھولا اور بیان شروع کر دیا عقیقے کا بیان کرنا ہے وہ عقیقے کا رسالہ پکڑ لیا ہاں ایسے خوش ہوں گے کہ یاد کرو گے سنت ہی سنت ہے.
غالباً اگر یہ ہم کریں گے جیسے نماز کا احکام کتاب اٹھائی اب اس کے پہلے صفحے سے لے کر آگے تک بڑھتے چلے جانا ہے غالباً جمعۃ المبارک کی اگر صرف بات کریں تو 12 سے زیادہ جمعۃ المبارک اس میں اور اس کے آخری ایک یا دو منٹ رہ جائے نا جب آپ بولیں گے یار اب نمازی ہوتے ہیں تو 163 مدنی پھول جو رسالہ ہے اس میں سے ایک دو یا تین یہ جو آپ کو وقت ملے سنت اور آدھا مدنی پھول بیان کر دیں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا تو پھر اپنا مطلب مواد کا ٹینشن ختم ہے یار اتنا مواد
کرتے ہوں گے اس طرح کون کون کرتا ہے رسالوں سے بیان اپنے تو یہ میرا خیال ہے آپ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا ویسے دو ہاتھ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس میں مطلب خطیب شعلہ بیان
بابا حدیث جو ہوتی ہے حدیث صحیح اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ راوی عادل ہونے کے ساتھ ضابط ہونا چاہیے اس کا ضبط ہونا چاہیے وہ جو ضبط ہے یعنی اس نے حدیث کو یاد کیا ہوا ہو. اس کی محدثین نے دو قسمیں کی ہیں ایک ضبط کتاب ہوتا ہے دوسرا ضبط صدر ہوتا ہے ضبط صدر یعنی جس نے زبانی یاد کر لی اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ضبط کتاب ہوتا ہے یعنی جس وقت اس نے اپنے شیخ سے حدیث سنی استاد سے حدیث سنی اس وقت اس کو لکھ لیا اور محدثین کی بہت بڑی تعداد اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے رجال کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ اپنی کتابوں سے دیکھ کر حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے یعنی ہزاروں حدیثیں ان کو زبانی یاد ہوتی تھی سند کے ساتھ، لیکن وہ کتاب جس میں انہوں نے شیخ سے سن کے لکھا تھا اسی کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ صحیح حدیث کی ایک شرط ہے. یعنی اگر اس انداز میں بھی کوئی راوی بیان کرتا ہے تو اس کا درجہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے.
حالانکہ ان کے حافظے کیسے ہوتے تھے،
اور باقاعدہ اس کا پورا فن ہے کہ اگر کسی کی کتابیں ضائع ہو جاتی تھی تو بہت سے محدثین حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ یاد ہوتی تھی لیکن احتیاط برتتے تھے.
ہمارے یہی امام اسلامی بھائی درس فیضان سنت خود اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت، اور اس طرح کے کم از کم اگر ممکن ہو تو ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ، پھر وہیں سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے ترکیب ہو، مدنی مذاکرے کے لیے اگر یہ کوشش کر لیں تو وہیں سے ترکیب ہو، تو پوری کی پوری دعوت اسلامی، ہم میں دعوت اسلامی ہے، اب ہم پورے دعوت اسلامی میں آ جائیں، صدائے مدینہ کی ترکیب یہ ہو تو
علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان
خود ہی یہ سب مطلب ون ٹو ون جیسے کہ ترغیب، ہم سراپا ترغیب بنے، ہمیں یہ کہنے کی بھی حاجت نہ ہو، اور ہم ہوں، ہمارے مدنی کام ہوں اور ہمارے مقتدی ہوں، ہمارے فجر کی نمازیوں کو ہم دیکھ لیں کہ ایک یا ڈیڑھ صف، برسوں گزر کے ہم ڈیڑھ کی دو صف نہیں کر سکے، امام نے از خود اپنے مقتدی بڑھانے میں اپنا کیا کردار ادا کیا، مقتدیوں کا اس طرح مطلب کہ درس میں بیٹھے ہیں پھر ان کا ذہن بنائیں، اگلے روز یہ صدائے مدینہ لگا کر اپنے مقتدی آپ کے بڑھیں گے، نمازی بڑھیں گے، مسجد پر و تحریک ہماری آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ انداز بابا اگر مل جائے،
یہ ہوں گے اس میں ماشاءاللہ،
اگر ایسے ہوں تو مزہ آئے گا بابا.
مدرسۃ المدینہ بالغان کون کون پڑھاتے ہیں؟ مرحبا دیکھو کتنے، الحمدللہ. درس کون کون دیتا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ زیادہ ہوئے. صدائے مدینہ نیچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، صدائے مدینہ والے الحمدللہ. میں نے بھی شاید یوں سینکڑوں بار دی ہوگی صدائے مدینہ. فیضان مدینہ اپنے گھر سے آتا تھا پیر کالونی سے پیدل چل کے فجر کی نماز کے لیے، اور میرے ساتھ فائمائی بھی ہوتے تھے، میرے بچے بھی چھوٹے تھے جب ہوتے تھے تو ہم لوگ مل کے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے فیضان مدینہ فجر کے لاتے تھے الحمدللہ. تو یہ کہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں کوئی ہے؟ واہ مرحبا، ان میں بھی دو تین مرتبہ مرحبا، ہفتے میں 3 بار نہیں، میں تو ان کو مطلب کچھ اور دینے لگا تھا. تو جو نہیں کرتے وہ بھی اگر درس شروع کر دیں فیضان سنت کا درس.
ایک اور چھوٹی سی عرضی کرنے دی کہ آئمہ کرام ہمارے الحمدللہ یہاں اکثر موجود ہیں، تو ایک یہ بہت بڑا المیہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مقتدیوں کو اور کمیٹی کو متاثر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک یہ عادت نہیں جاتی کہ ہم نماز سے صرف 2 منٹ قبل، جماعت سے 1 منٹ قبل، یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت شروع کر دیتے ہیں، تب امام آتا ہے، نہ تو سنتوں کی خبر ہوتی. پڑھتے ہوں گے لیکن یہ کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ اعتراضات بھی سنتے اکثر کمیٹی کے، بعض اوقات مقتدیوں کے بھی، کہ امام پہلے سے موجود ہو مصلے پر تو اس سے کچھ لطف اور ہوتا ہے.
یہ اصل واجب تو نہیں ہے کہ امام پہلے سے موجود ہو، لیکن تنفیر عوام سے بچنا چاہیے. لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام نہیں ہوتا نا،
مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے
ہوتے ہیں، بدزن ہوتے ہیں، پھر باتیں بھی کرتے ہوں گے. تو یہ لوگوں کو بھی گناہوں سے بچا جائے کہ بعض بزرگوں کا یہ ہے کہ وہ اس لیے عمدہ لباس نہیں پہنتے تھے کہ لوگ گناہوں میں پڑیں گے بدگمانیاں کریں گے کہ یار یہ کماتا تو نہیں، اس کے پاس اتنا عمدہ لباس آیا کہاں، اس لیے وہ پرانا لباس پہنتے تھے. ہے بزرگوں کی شفقت ہے عوام پر گناہوں سے بچانے کے لیے. تو یہ اب امام کے بارے میں بدگوئی کر کے گناہوں میں پڑیں گے تو یوں بھی امام کو اس کا ثواب ملے گا کہ میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ میرے مقتدی جو ہیں یہ گناہوں میں نہ پڑیں، میری برائی نہ کریں. اور سنتیں ظہر کی، سنت قبلیہ، یہ تو فرضوں سے پہلے امام کے لیے زیادہ تاکید ہے. اگر امام سنتیں پڑھے بغیر جماعت کروائے گا تو یہ اس نے برا کیا، اور اگر عادت بنائی تو گناہ گار ہوگا. تو اس کے لیے سنت موقعہ ہے امام کے لیے کہ سنت قبلیہ پہلے پڑھ لے. تو فجر کی سنتوں کی تو عام طور پہ پتہ ہے کہ سبھی کے لیے اس کی تاکید تو موجود ہے, ظہر کے لیے امام کے لیے تاکید خاص ہے. تو یوں اچھا امام ہو سکتا ہے اپنے حجرے میں پڑھ کے آتا ہوگا, اس نے دھن کون رکھے گا, یہ آپ رکھیں گے, میں رکھوں گا, یہ رکھیں گے, کیا عوام رکھیں گے؟ عوام تو یہ بولیں گے کہ مولانا سنت ہے, اس نے نہیں پڑھی, ہم نے تو نہیں دیکھی. تو یہ پھر یہ بےچارے بدگمانیوں کے گناہوں میں پڑھیں گے.
کبھی کبھار ہو اگر حجرے میں یا کمرے میں کہیں پڑھ کے آ جائیں, کبھی کبھار ہو, اکثر اگر پڑھ لی جائے. حالانکہ اس میں بابا بعض کا
افضل یہی ہے کہ اپنے ادھر سے پڑھ کے ہی نکلے, لیکن اب حالات ایسے تبدیل ہیں, یا کوئی ایسا کرینہ رکھے جس سے لوگوں کو پتا ہو کہ اندر سنتیں پڑھتا ہے. یا تو یہ ہو جیسے پانی کھڑے ہو کر پیا تو یہ سمجھا دے کہ میں نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے, جبکہ ہو آب زمزم. ایک سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اس طرح کوئی ایسا کام کرے کہ جو مطلب اس نے شرن درست کیا یا افضل کام کیا لیکن عوام کو نہیں پتا, تو عوام کو بتاتے تاکہ بےچارے وہ بدگمانیوں میں نہ پڑے. تو یہ اماموں کی بے احتیاطیوں کا تو اب کیا کہیے, مطلب قرضے مانگیں گے, وقت سے پہلے تنخواہیں مانگیں گے, ایڈوانس تنخواہیں مانگتے ہیں. اب یہ جائز ہے, وہ ہم نے فتویٰ لے لیا ہے, یہ ہم نے پوچھ لیا ہے امام سے کہ یوں نہیں بول سکتے, امام کو یوں نہیں بول سکتے. ارے بھائی نہیں بول سکتا یوں تو بول سکتے ہیں ٹاٹا, کمیٹی والے ایک وقت آتا ہے کہ پھر ٹاٹا کرتے ہیں, اس پہ پھر دارالافتاء نہیں بچا سکتا,
بونس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں.
یہ تم للہیت کا ہے یار, کہ جب یہ کہ اصل مذہب پر تو تنخواہ ہے ہی حرام امام کی, اصل مذہب پر, لیکن اب چونکہ متاخرین نے اجازت دی ہے ضرورتاً, تو یہ اجازت جمعی مال کے لیے نہیں ہے, یہ حاجت ہے اس کی, مجبوری ہے کہ لوگ بغیر پیسوں کے پڑھاتے نہیں ہیں, اس لیے اجازت دی ہے. یہ اجازت ہے, تنخواہ لینا کو واجب قرار نہیں دیا. اس کے لیے لڑتے ہیں, تنخواہ کے لیے لڑکتے ہیں بعض امام, کہ زیادہ تنخواہ کوئی دوسری مسجد والا دیتا تو وہاں بھاگ جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ تنفیر امام کا بھائی سے, لوگ کتنا برا بھلا بولتے ہوں گے اسے امام کو, لالچی ہے, پیسوں کا ہے, تو فلاں ہے, تو خدا جانے کیا کیا القاب دیتے ہوں گے. اگرچہ امام نے جائز بھی کیا ہو لیکن عوام اس بات کو سمجھتے نہیں, اس لیے ہم کو مطلب ہے کہ ویسے ہی لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, تو امام کو تو لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور دعوت اسلامی سے بہتر کوئی آپ کے پاس سواری نہیں ہے جس پر آپ سفر مدینہ کر سکیں, تو امام کو اسی گاڑی میں بٹھائیں اور مدینے کی طرف لے چلیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اپنی اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ گیرج میں ڈال دیں, ایک ہی گاڑی سوئے مدینہ چلتی رہے,
چل مدینہ واپس کر دیں آپ سب کو,
چل مدینہ جا.
سارے اماموں کو کہا چل مدینہ ہونا ہے, زبردستی
کس کس کو چل مدینہ ہونا ہے بھائی؟
آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جو اسلامی بھائی جامعہ والے خصوص آپ نے فرمایا جو 12 سفر کر رہے ہیں کر چکے ہیں, میرا دل کرتا ہے سب کو مدینے لے جاؤں. اب آپ جو اسلامی 12 کر چکے ہیں ان میں سے ان کو تو آپ چل مدینہ فرما دیں.
اچھا دل کرتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کل منقلب ہوتا ہے, سنا ہے نا حدیث شریف میں نے قلب بولتے, اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. یہ تو میں نے سے وہ چٹکلے کے طور پر کیا, وہ میں نے کہا کہ میرا دل ہوتا ہے نا, تو اب دل ہوتا ہے کہ میں تو یہ بات تو میں شاید وہ 20 مرتبہ کیا 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں گا کہ میرا بس چلے تو میں کسی عطاری کو اکیلے مدینے جانے ہی نہ دوں, یہ بارہا میں نے کہا. اس کی وجہ مجھے وجہ جو قریب رہے میرے جانتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ پھر کرتے کیا بیچارے, جو مسائل ہیں, جو حج کے جو باریکیاں ہیں, وہ جو چل مدینہ ہوئے ان کو تجربہ ہے اس کا, کتنی اغلاط ہوتی ہیں وہاں, بھلے کتاب پڑھی ہے لیکن پھر بھی نہیں آتی سمجھ. بہت ساری حکمت عملیاں, بہت سارے آداب ایسے ہوتے ہیں جو اکثر کتابوں میں نہیں ملتے یا ملتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی, تو اس کی پھر وہ پریکٹیکل ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہ ایک دیوانگی کی بات ہے سمجھ لو, کہ میرا بس چلو تو میں کسی عطاری کو وہ جا مدینہ نہ ہونے دوں. لیکن ذرا میرے یہ میرا یہ کہنا اس بات کی تھوڑی کہ اب عطاری تو مجھے خود تعداد پتہ نہیں ہے, لاکھوں لاکھ ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ ہر سال حج پر غالباً ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افطاری تو جاتے ہی ہوں گے حج پر، وہ سب بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ سب کا اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، نہ سب کی تربیت مشکل ہے. ہم تو جب چل مدینہ قافلہ بناتے تھے تو کتنی تو تربیت ہی ان کی نشستیں رکھتے تھے، ترکیب سے ہم اپنے میرے گھر میں عام طور پہ ہم ترکیب رکھتے تھے، مل جل کے ان کی یہاں تربیتیں ہوتی تھیں. اس میں اکا دکا وہ غیر چل مدینہ بھی شریک ہو جاتے تھے بعض اوقات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا بال اسلام بھائی مدنی مرکز سے جانا نہیں کراتے، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حساب کتاب بہت کرتے ہو، کیا عام مسجد میں بھی اجارے کے احکامات میں احتیاط کرنا چاہیے؟
شرعی احکامات تو ظاہر ہے ہر جگہ رہیں گے، یہ تو وہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ وہ گورنمنٹ جاب اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن خدا تو پوچھے گا، جہاں شریعت کے احکامات توڑے جائیں گے. تو اسی طرح اگر دعوت اسلامی والے اجارے کے تعلق سے مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیونکہ وہ کمیٹی والوں کو یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے تو اس لیے ان سے اجارہ کرنا تاکہ اپنے اندھی جلاتے رہیں، لیکن یہ اندھی جو ہے نا قبر میں اندھیرا لائے گی یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور آخرت تباہ ہوگی اس سے اگر شریعت کے حدود توڑیں گے تو. یہ تو آپ اس پر غور بھی نہ کریں، بلکہ آپ جہاں بھی کمیٹی سے ہو یا کسی سے ہو، حکم شریعت باقی رہے گا اور اس کو ترک کرنا نہیں ہے، یہ ذہن تو بنا نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بعض ہمارے اہل سنت والے وقتی طور پہ فرضی طور پہ جماعت کرانے کے لیے رومال باندھ لیتے ہیں، امامہ شریف نہیں ڈالتے اور نہ ہی عام روٹین میں پہنتے ہیں، تو جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے فوراً مصلی پہ دعا مانگنے سے پہلے اتار دیتے ہیں. تو یہ رومال کے بارے میں بھی علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ مدنی پور عطا فرمائیں کہ یہ فوراً اتار دینا کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟
چلو علماء کرام کا سوال انہوں نے کیا ہے تو دیجیے جواب ان کا. مائک پجیو بجی نا ہسپتال گڑبڑ نہ کریے تو یہ دین نہیں آؤ جواب یار، یہ گڑبڑ کری گیا سمجھیے. اب کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے نا علماء کرام تو میں تو خاموش ہو گیا، کہتے کہ میں کیا جواب دوں علماء کرام کے زمرے میں تو ہوں نہیں میں. حضرت نہیں تو جس کا بیٹا عالم ہو اس کا باپ عالم ہو یہ ضروری نہیں ہوتا یار، عالم گھر ضرور ہے لیکن عالم نہیں ہے، باپ کا عالم ہونا ضروری ہے. باپ پرلے درجے کا باتوں کا جاہل ہوتا ہے اور بیٹا بہت بڑا عالم اور مفتی ہو سکتا ہے. تب آپ نے تو مفتی دعوت اسلامی کو کسی فون پہ بولا نا یہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب تو مفتی فاروق صاحب نے بولا ہوگا کہ آپ مسئلہ پوچھئے. نہیں مجھ سے مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے اور آپ مسئلہ پوچھئے تو آپ وہ مفتی صاحب کیسے بولیں گے میں مفتی ہوں؟ تو یوں بولا بات وہ نہیں ہو سکی، وہ مفتی کا ہی مطالبہ کرتا رہا اور کیسے بولوں گا کیا کروں. تو یوں اب آپ نے بولا کہ علماء جواب دیں، سب ٹھیک ہے جو ان میں علماء ہو جواب دیں، لیکن وہ سب انتصاری فرما رہے ہیں الا واحد.
پاپا کے جواب سے پاپا وہ فتوی رضویہ کا وہ اعلیٰ فتویٰ یاد آ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ وہ علماء دین یا مفتیان کرام کسی کی روح رعایت کیے بغیر شریعت کے مطابق دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے کہتے تو بات کچھ اور تھی، لیکن تم نے یہ لکھا ہے کہ مفتیان کرام علماء کرام روح رعایت نہ کرے تو پھر اعلیٰ حضرت نے جو تو وہاں اعلیٰ حضرت کا ایک اس طرح کا تو بزرگوں کی اس طرح کی انکساریاں ثابت ہیں.
بابا ہم تو طالب علم ہیں نا، طالب علم کی حیثیت سے
کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ جامعہ کے؟
غلطی ہے
جی
یہ مبلغ مقصد طالب علم کے
مبلغ بن گئے آپ؟
ہاں جی تو یہ ہے کہ آپ عرض فرما دیں, بس سارا الفاظ میں غلطی ہو گئی ہے, معذرت کرائیں, عرض کر رہے ہیں آپ سے, آپ مدنی پھول عطا فرما دیں, شکریہ, بڑی مہربانی.
وہ امامہ باندھنا ضرور سنت ہے, لیکن یہ وہ سنت نہیں جس کا ترک برا ہو اور جس کی عادت بنانا گناہ ہو. تو اگر کوئی بغیر امامے کے نماز پڑھتا ہے پڑھاتا ہے گناہگار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ گناہگار ہے نہ اس نے برا کیا, یہ کہیں گے اس پر کوئی قلم نہیں آئے گا, نماز اس کی بلا کراہت جائز ہے, کراہت بھی نہیں آئے گی بغیر امامے کے, امامت کی امامت پہ بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی. لیکن فی زمانہ تنفیر عوام کا باعث ہمارے ہاں بنے گا, تو اس لیے امامے کے ساتھ پڑھانی چاہیے. رہا رومال, تو رومال جو ہے وہ اگر تین پیچ اس کے آ جاتے ہیں تو وہ امامے کے حکم میں ہے, بھلے وہ اس کا نام رومال ہو تو امامہ وہ کہلائے گا. اب اس نے سلام پھیرتے ہی اگر امامہ شریف اتار دیا تو کوئی اس پر گناہ یا کوئی حکم نہیں لگے گا, لیکن چونکہ وہ آپ جیسے مقتدی سے مطلب سمجھ میں نہیں آتی, برائی برا مانتے تو اس لیے وہ تنفیر کا باعث بن رہا ہے, نہ عوام میں نفرت کا باعث بن رہا ہے, اس لیے ایسوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے کہ وہ فوراً نہ اتارے, بلکہ اتارنا ہی تو بعد میں اتار دیں کچھ دیر کے بعد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزرا تو آئمہ اکرام کو بعض حضرات خیر خواہ کرتے ہیں, عید کے دن بھی خیر خواہ کرتے ہیں, اب بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی رقم لفافوں میں دیتے, جو لگتا ہے ایسے کہ بلبل کے ایک سے اس طرح بات بھی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے آپ زیادہ مستحق ہیں, تو آئمہ اکرام کو بعض ایسے لوگ زکوٰۃ دے دیتے عید کی خوشی میں, تو اب بعضوں کا اس طرح کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب یہ بڑی بڑی رقمیں جو آئمہ اکرام کو ملتی ہے اس دوران ختم قرآن کے نام پر یا اسی طرح عید کے موقع پر, ایک سوال تو یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ نکاح وغیرہ ہمارے آئمہ اکرام بعض پڑھاتے ہیں, تو اس کی جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے جیسے نکاح کی فیس وغیرہ کے حوالے سے, تو یہ آیا اجارے پر مبنی ہوتا ہے یا پھر یہ تحفہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اجارہ تو کرتے ہی تو یعنی دے تو کرتے ہی نہیں, بعض اوقات کہتے جو آپ کی خوشی ہو آپ دے دینا, اور بعض اوقات ایسے بھی حضرات ملے کہ بھائی جان آپ کتنی لیں گے, تو ہم کہتے ہیں بس ہماری تو ایسی 1500 روپے دی ہوئی ہے. بولا وہ تو تمہارا اسلام بھائی تھا, اس نے 5000 روپے مجھے مانگے تھے جب نکاح ہو چکا. تو اس طرح کی مطلب بعد میں اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں, اور بعض حضرات نے اس طرح طے کیا ہوا ہے کہ اگر حال میں نکاح رکھی ہے تو اتنی ہماری یعنی کہ فیس ہے, اور اگر مسجد میں رکھی تو اتنی فیس ہے.
اصل وہ پہلے تو وہ کہ وہ زکات امام کو دے دیتے ہیں, اگر امام حقدار ہے اور اس کو وہ زکات دیتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور زکاۃ تو نہیں ویسے ہی عطیہ دیتے ہیں, لفافہ دیتے ہیں امام کو, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, ہدیہ تحفہ ہے, فرق نہیں ہے اس کے لینے میں, امام پر کوئی الزام اس پر آپ کے اس سوال کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں امام کو کوئی تہمت بھی لگے, یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عرف ہے کہ لوگ اماموں کی خدمت کرتے ہیں خاص خاص موقع پر. اور مدنی انعام میں ترغیب بھی موجود ہے کہ 112 ورنہ کم از کم 12 روپے تو امام کو ضرور دینے چاہیے. اور پچھلے دن مدنی مذاکرے میں شاید ہوفیر میں کسی نے اماموں کی ہمدردی کی تھی, اچھا براہ راست کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے کہ آپ نے 112 لکھے یہ بہت کم ہے, بڑھا دو کچھ. تو ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, ان سے ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے, اماموں سے علماء کی خدمت کرنی چاہیے. اور رہا نکاح کا اجارہ, جہاں یعنی کہ دلالتاً اجرت ثابت ہے تو وہاں صراحتن یعنی طے کرنا ہوگا یہ واجب ہے. تو نکاح پڑھانے کی اجرت لے سکتا ہے, تو جہاں اجرت لے سکتا ہے اور لینی ہے, اس کو پتا ہے لینی ہے, اس کو پتا ہے دینی ہے, تو یہ دلالتن یعنی انڈرسٹوڈ ہے. اب طے کرنا اس اصول کے حساب سے واجب ہو گیا, طے کرے. بغیر طے کیے اس نے اجرت لی تو گناہگار ہوگا, اور دی تو دینے والا بھی گناہگار ہے, لینے والا بھی گناہگار ہے, دونوں توبہ کریں. اس کا مسئلہ یہ ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ مانگے گا نا کہ میں اتنے لوں گا تو لوگ باتیں بنائیں گے. اچھا پوچھتے ہیں آج کل تو یہ بولتے ہیں کہ آپ کی جو مرضی سے وہ دے دیں نا, فلاں نے 5000 دیے تھے, پتا ہے وہ ہمارے مولانا اٹی مارتے ہیں اس کو. یہ طریقہ غیر غلط ہے کہ مطلب جو مرضی ہو دے دینا, فلاں نے 5000 دیے تھے پھر میں 5000 لوں گا, یا 5000 پیش کر دیجئے, یا ان سے پوچھ لیجئے, وہ خود شرم آئے تو سیکرٹری بھی رکھتے ہیں نا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, ان سے ترکیب بنا لے. تو وہ حیا کی وجہ سے چلو کوئی حرج نہیں, وہ طے کر لے گا کہ کتنے دینے ہیں کتنے لینے ہیں. طے کرنا چاہیے, ضروری ہے, جبکہ لینا ہی ہے اور دینا ہی ہے. اور مفت پڑھا ہے تو میں نے نکاح بہت پڑھا ہے, وکیل بھی ہوتا ہے. ہاں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جبکہ وکیل وہ ناتخوان بھی یہی کرتے ہیں, اپنا رکھتے ہیں نا پیے, لیکن وہ ناتخوانی کی اجرت تو حرام ہے. وہ میں نے مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نکاح کی کوئی اجرت لی ہو کسی سے, میں تو ہوا کھا کے پلتا تھا. میں نے بڑے نکاح پڑھائے ہیں پھر میں تھک گیا یار. اب حال میں نکاح کی فیس کیوں زیادہ لیتے ہیں, مسجد میں کیوں کم لیتے ہیں, یہ میرے تجربے میں, میرے کو پتا نہیں تھا زیادہ اور کم کا, لیکن اب میرے تجربے میں جو بات آئی نا وہ لگتا کہ صحیح کرتے ہیں. حال کی زیادہ مسجد میں وقت کی قدر پابندی ہوتی ہے, حال میں گھنٹہ یا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا دولہے میاں کا. تو یوں ہوا بھائی ہمارا بہت زیادہ ہے, تم وقت زیادہ لوگے, تو یہ سمجھ میں آتا ہے.
یہ خاص صورت شاید بتا رہے ہیں ان کی ہوتی ہو
کوئی مخصوص نہیں, مسجد میں ہوتا ہے, لیتے ہیں مسجد کا بجلی اور کرایہ اور یہ بول کے لیتے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے. کیوں مسجد ایک وقف کی مسجد ہے, اور مسجد میں نکاح پڑھانا جائز ہے, نکاح بھی عبادت ہی ایک.
کمیٹیاں وہ پرچی نہیں
غلط, یہ غلط ہے, یہ دادا گیری ہے. دادا گیری بڑی بڑی مسجدوں میں چل رہی ہے.
اچھا یہ اسی طریقے سے سویم کا کیا ہوگا؟
اس کا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو کہ اتنے مسجد کو دینے پڑیں گے پرچی پاڑی, تو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا کرایہ تھوڑی لے سکتے ہیں. مسجد سب کا حق ہے, جو بھی تیجا کریں 40واں کریں, عبادت ہے. جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ پایا جائے.
اصل میں آپ نے جب شہزادوں کی یہاں شادی کے حوالے سے وہ ہوا تھا فیضان مدینہ میں, تو اس میں آپ نے پھر پیش کیا تھا کہ یہ بل کے حوالے سے 12000 یا ایسا کچھ.
فیضان مدینہ کا مجھ سے مانگے گا کون, کسی ہمت ہے یار؟ میں باپا ہوں آپ کو بتا نہیں, میں نے ان کو سکھانا ہے سب. نگران شورا کے بچوں کا بھی ہم نے پیمنٹ کیا, یہ پیمنٹ نہیں کیا ہم نے, مطلب اپنے طور پر زیادہ پیش کیا. اخلاقی طور پر پیش کرنے میں کیا کروڑ روپے دے دے آدمی, لیکن واجب سمجھ کے تھوڑی دیا کوئی کہ یہ واجب ہو گیا اتنے دینے ہم کو. تو مدنی مذاکرے میں ہم نے نکاح کیے, اور اس سے دعوت اسلامی کی ایک رونق ہی تھی دونوں جو سلسلے ہوئے, اور کوئی اس میں مسجد کو الگ سے تکلیف نہیں ہوئی ہے, کوئی الگ سے کرنٹ خرچ نہیں ہوا ہے, بلکہ مسجد کی رونق بڑھی, مدنی چینل کی رونق بڑھی, دین کے کام میں کچھ فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا ہے ان نکاحوں سے. اب کوئی حسد کے مارے کچھ بڑبڑ کرے تو اب اس کا تو حل کوئی نہیں ہے, اس کا کیوں اور اس کا کیوں نکاح, یہ غلط بات ہے. نگران شورا بہت ڈرے ہوئے تھے, میں نے جب بولا نا آخر تک بےچارے بول رہے تھے میں ہوں یار, تو ڈرتا گائے کو یار, تم ہو تو پھر خوف کیا. انشاءاللہ آپ تو نہیں بول رہے نا, میں کروا رہا ہوں نکاح. واقعی انہوں نے تھوڑی, ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ فیضان مدینہ مدنی چینل پر ریلے ہو نکاح. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے بچوں کی خواہش تھی کہ باپا نکاح پڑھائے, تو وہ تو جائز خواہش ہے, تو سبھی کی ہوتی ہے, مگر وہ نسبت اور نگران شورا کی ترکیب سے کوئی چھوٹی موٹی فیس ڈال کے اس بچے پر مٹا دیا اس کو لائن میں. تو یہ کوئی مطلب میرا کہ کوئی بھولے نہیں میں ہوں نا یار. ہماری دعوت ایسا نہیں ہے. ہم خلاف شرع کریں بالکل ہماری بالکل غریبان پکڑ لو, شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو ہماری دعوت اسلامی ہے. ہم کو کوئی کچھ نہیں بولے, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا الحمدللہ. دعوت اسلامی کے لیے یہ فائدے ہی کا کام کیا. اب کوئی آ کر بولے کہ میرا بھی پڑھاؤ نے میرے بیٹے کا پڑھاؤ تو وہ اس کو عوام ہی سمجھا دیں گے مسئلہ. تو بہرحال یہ کہ میں نے اپنا عرض کیا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے کرایہ بھی مانگا ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نکاح میں نے الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھائے, یہ یاد پڑتا ہے مجھے. باہر ہاں پڑھائے, مختلف مساجد میں جا کر, کبھی کبھی ہال میں جا کر بھی. ہال سے میں بدزن ہوا ہوں, انتظار بہت کرنا پڑتا ہے. تو یوں بہرحال میری ترکیب بنی ہے. رہا مسجد میں پیسے لینا, میں جب تک نور مسجد میں تھا نا اس وقت تو مجھے رمضان المبارک میں 27ویں رات کو امام کی حیثیت سے, میں نے تراویح میں تو کبھی قرآن سنایا نہیں کہ میں نہیں سنا سکتا حافظ نہیں, تو مجھے جو اماموں کو عرفن دیتے ہیں امام کو مؤذن کو تو وہ میں نے قبول کیے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے وہ کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا یا تھوڑے زیادہ کوئی بحث نہیں کی یا دینا پڑے گا کچھ بھی نہیں, مجھے دیتے تھے بطور امام.
میرے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کے جو ہمارے ایک امام صاحب ہیں تو یہ باپا سے ملنا چاہتے ہیں, تو میں نے پھر باپا کو عرض کی کہ باپا وہ ملنا چاہتے ہیں. باپا نے کہا خیریت, میں کہا مجھے پتہ نہیں ہے. تو خیر ترکیب بنی, مجھے ہی لانا تھا, نماز پڑھی اثر کی, باپا کے پاس حاضری دی, تو میں بھی ساتھ تھا کہ نہ جانے کیا باتیں کریں گے. تو بہرحال جب باپا کے پاس حاضری ہوئی تو یہ دو جانوں بیٹھ گئے. تو باپا 15-20 منٹ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے رہے. پھر باپا نے فرمایا کہ خیریت آپ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے, کوئی کام تھا؟ تو کہا بس میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں, دعا کر دیں. باپا نے دعا کی, انہوں نے ہاتھ چومے اور واپس چلے گئے. میں بڑا حیران کہ یہ کیوں آئے تھے, کیا تھا. تو بعد میں پتہ یہ چلا مجھے کہ باپا نے جو نور مسجد میں امامت کی تھی اور جتنا عرصہ وہاں پر جو خدمت ہوئی تھی تو باپا نے کچھ ہی عرصے پہلے وہ تمام رقم جو ہے وہ کمیٹی کو بھجوائی تھی.
الحمدللہ اس سے زائد میں نے اپنی بہن سے ترکیب بنائی, میں نے دیکھو سب نے مل کے کھایا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری امامتیں آج تک جتنی بھی زندگی میں ہوئی ہیں وہ فری ہو جائیں فی سبیل اللہ, مگر یہ اب ہو نہیں سکتی. اس وقت تو تنخواہ لے ہی لی تھی میں نے, تو وہ 250 میں میری تنخواہ چلی تھی, پھر آخر تک 700 ہو گئی تھی. تو ہم نے 10 سال کا حساب لگایا اور پھر وہ 72,000 روپے بہن سے لیے میں نے کہ ہم اپنے دے دیتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کر راضی خوشی سے. پھر وہ میں نے پیش کر دی اور تحریر دے دی کہ اس طرف وہ متولی کو پہنچا دی, اور یہ بھی لکھ دیا کہ اس کو سیدھے راز میں رکھنا ہے. تو آپ شاید اس وقت آپ بولتے تھے نا تو کہ وہ آپ نے لوٹائی تھی رقم, اور تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے اور سیدھے راز میں رکھنے کا لکھا تھا, بولا اس کی تو فوٹو کاپیاں بٹی ہے ہمارے یہاں. تب یہ کیا یہ فالو کریں گے اس کو یا وہ ڈونیشن کے لیے اور کیا بونس کے لیے لڑائی کریں گے؟ کیا طے کیا آپ نے؟
مدنی پھول لینے گئے ہم, جس کو جتنا ہوگا انشاءاللہ یہ بھی کریں گے,
کفارے میں واپس دے دیں گے. ہے تو جائز تنخواہ, جائز میری اپنی ایک دھن ہے بس یار, اللہ کا کرم, اللہ نے بہت دیا یار, اللہ کا کرم احسان ہے. جو لیتا اس کو بالکل یعنی کہ برا نہیں سمجھنا چاہیے, شرن جائز.
ہوتے کیا نشان ہے باپا کے مدنی پھول, بس مدنی چمنی شان ہے باپا کے مدنی پھول.